نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، ان آیات کی پہلے بھی تلاوت کی گئی تھی، ان میں سے کچھ آیات کا مفہوم میں عرض کر چکا ہوں. آج جس آیت مبارکہ کی کچھ تشریح میں نے عرض کرنی ہے، وہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ہے. کچھ تھوڑا سا میں اس کا مفہوم کل عرض بھی کر چکا ہوں، اور آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر تم بھی تو انہی جیسے انسان ہو. تم میں سے کوئی اس جیسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی آیت سورت اس کی مثل بنا کر لے آئے. دیکھیے، انہوں نے بہت کچھ کیا، آپ کی مخالفت میں جنگیں لڑی، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، لیکن پوری دنیا عرب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو. حالانکہ ان کے پاس اس زمانے میں سب سے بڑا ہنر جو تھا وہ یہی تھا، فصاحت و بلاغت. یہ ہنر ایسا تھا ان کے پاس کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بہت شاندار اشعار کہا کرتی تھیں، بہت شاندار اشعار، اور فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جتنی بھی دنیا ہے سب عجم ہے، گونگے. عجم گونگے کو کہتے ہیں، اور عرب اس کے مقابلے میں فصیح و بلیغ. تو اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصیح، ہم سے زیادہ بلیغ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے لیے تو پھر بہت آسان سی بات تھی، اتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، تو اگر وہ یہی کر لیتے کہ قرآن جیسی کوئی دو آیتیں، کوئی ایک سورت چھوٹی سی چھوٹی بنا کر لے آتا، اور اس کو جو چیلنج اللہ نے کیا تھا اس کو وہ قبول کر لیتے، تو بہت آسان سی بات تھی، ساری دنیا مان جاتی کہ دیکھیں اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے سچا کر دکھایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آ گئے. لیکن پوری دنیا عرب اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہی، اور پھر ان کے بعد آج تک 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی ہجری شروع ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر لے آئے. یہ دعویٰ اور یہ چیلنج قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے ہے. یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا اس چیلنج کو کیا جواب دینے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فعل کے اوپر جب لام اور نون داخل ہوتا ہے نا، جیسے یہاں لن تفعلوا کہا ہے، تو وہ بہت ہی تاکید کے معنی میں آتا ہے کہ ہم تمہیں تاکید دیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے، اور دنیا نہیں کر سکی آج تک عاجز. اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دے کر بھیجا. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا تو اللہ نے عطا فرمایا، اور بڑے بڑے معجزات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ 9 آیات بینات، 9 معجزے ان کو عطا کیے گئے تھے بڑے زبردست قسم کے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو جب وہ بغل میں دباتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. دوسرا معجزہ ان کا جو بڑا تھا، وہ لاٹھی تھی آسا تھا ان کا، جب وہ زمین پہ ڈال دیتے تو بہت بڑا اجدہ بن جاتا تھا. اور اس طرح کے بے شمار معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. وہ اندھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں. برس کی بیماری ہوتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے، برس کی بیماری جاتی رہتی تھی. کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، دور ہو جاتی تھی. بڑی سے بڑی بیماری، بیمار کو ان کے سامنے لائے جاتے تھے، لیکن وہ بیمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لائے جاتے، آپ ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے. اس زمانے کے اعتبار سے جتنے بھی بڑے سے بڑے معجزے ہو سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور پھر اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ مر جاتے تھے معجزاتی طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر جا کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب بڑے سے بڑا حکیم یہ کام تو نہیں کر سکتا نا بھائی. اس زمانے میں بڑے بڑے حکامہ تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس لیے اس زمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دے کر بھیجا تاکہ لوگ یہ بات جان لیں کہ جو کام دنیا کے بڑے سے بڑا حکیم نہیں کر سکتا کہ مردہ کو زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہوں نے اس کو معجزے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہوتا تھا، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ایسا کرتا ہوں، کوئی دعویٰ خود نہیں کرتے تھے وہ، بلکہ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ معجزات دے کر بھیجا. لیکن یہ سارے معجزات جب نبی گئے تو ساتھ میں معجزات بھی ختم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ معجزات دے کر بھیجا گیا. بڑے بڑے معجزات بھی تھے. آپ کے ہاتھ میں کنکر تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. بعض اوقات اونٹوں نے آپ سے کلام کیا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے. آپ نے اس کے مالک کو بلا کے ڈانٹا کہ تم اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو. اسی طریقے سے پتھر ہم کلام ہوئے آپ سے، چاند 2 ٹکڑے ہوئے آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے. تو بڑے بڑے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رونما ہوئے. آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور لوگوں نے اپنی پیاس بجھائی، برتن بھر لیے. تو بے شمار معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی رونما ہوئے. لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید، جس کو آج 1400 سال گزر گئے، اس کا زیر زبر پیش بھی کوئی آدمی آگے پیچھے نہیں کر سکا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. باقی کتابوں کا وعدہ اللہ نے، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی اپنے اپنے زمانے میں، تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، وہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کرتا تھی، لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا. اس لیے مرور زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف اور ترمیمیں ہوتی چلی گئیں. آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں لیکن وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں. لیکن قرآن مجید جس حالت میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یوں کا تو قرآن مجید موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر اس کی حفاظت صرف اس پر نہیں رکھی کہ کتابوں میں آپ نے لکھ دیا محفوظ ہو گئی، نہیں. اگر آج ساری دنیا اس کے کتب خانوں سے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کتب خانوں میں نام و نشان نہ رہے، پھر بھی اللہ نے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا. آج دو بچے بیٹھ جائیں گے 8-8, 10-10 سال کے، وہ ایک قرآن مجید کو پڑھے گا، دوسرا لکھ لے گا. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ حفاظ کے سینوں کو بنایا ہے. اسی لیے کہا کہ جو حافظ ہیں، عامل ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن حافظ ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کلام الہی کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے حفاظ قرآن مجید پڑھتے ہیں تراویح میں، غلطی آتی ہے پیچھے چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا ہے 8-10 سال کا، وہ فوراً غلطی بتاتا ہے، زیر زبر پیش کی غلطی بھی ہوتی ہے، بڑھنے نہیں دیتا آگے. آپ سوچئے کہ اللہ نے اس کو کلام الہی کو کیسا معجزاتی کلام بنایا کہ آج 1400 سال تو گزر گئے نا، اور پھر اپنے زمانے میں جو پیشن گوئیاں قرآن مجید نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور میں وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی. قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ شروع میں یہ مغلوب ہو جائیں گے جو اہل کتاب ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مشرکین تھے وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد فی بضع سنین، بضع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک پہ ہوتا ہے، 9 سال 10 سال کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہوئی، 10 سال کے بعد جو پھر غالب آ گئے، رومی پہلے مغلوب ہو گئے تھے، 10 سال بعد غالب آ گئے، جیسا کہ قرآن نے. اور یہ ایسا دعویٰ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شرط لگا لی تھی. اس زمانے میں شرط لگانا ناجائز نہیں تھا، تو شرط لگا لی، پہلے غالباً 10 اونٹوں پر لگائے گئے، بعد میں 100 اونٹ بڑھا کر کر دیے گئے. اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے کہا، حضرت صدیق اکبر یہ شرط جیت گئے، اور شرط کے مطابق انہوں نے وہ 100 اونٹ دیے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چونکہ اچھی چیز نہیں ہے، جوا ہے ایک اعتبار سے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم صدقہ کر دو، دے دو کسی کو، خود نہ دو. تو بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو اس قرآن مجید کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ 2 معجزے تو بطور خاص، ایک معجزہ تو آپ کے سامنے ہے قرآن مجید، اور دوسرا معجزہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، بحقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جلالین شریف کے مصنف ہیں، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے خصائص کبریٰ میں، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں رمی کرتے ہیں شیطان کو، اور ایک آدمی ایک دن میں پہلے جو جمرے کو رمی کرتا ہے تو 7 کنکریاں مارتا ہے. اگر 1000 آدمی ہو اور 7 کنکری اس کو مارے تو 7000 کنکریاں ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر 3 جمرات پر رمی کی جاتی ہے، پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر بڑا شیطان، سب پہ 7-7 کنکریاں دوسرے دن بھی مارتے ہیں، اور پھر تیسرے دن بھی رمی کی جاتی ہے، اور بعض حضرات چوتھے دن بھی کرتے ہیں اگر وہ رک گئے ہیں وہاں پر. لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ کنکریوں کے ڈھیر نظر نہیں آتے. اس زمانے میں تو ایسی بلدیاتی ادارے بھی نہیں تھے کہ جو کنکریاں پتھر اٹھا لیا کریں، اٹھایا بھی نہیں کرتے تھے. تو ہر سال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں ڈھیر لگ جاتا، 1 لاکھ آدمی بھی اگر 3 دن تک کنکریاں ماریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد وہاں کنکریوں کی جمع ہو جائے. صرف پہلے دن جو ہے 7 لاکھ کنکریاں جمع ہو جائیں، صرف ایک شیطان کی جب رمی کی جاتی ہے، اور ساتھی 21 لاکھ جو ہے وہ دوسرے دن، اور پھر ساتھی 21 لاکھ تیسرے دن، تو کتنی بڑی رہا. اور آج 25-25 لاکھ آدمی جو ہے وہ رمی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کنکریاں یہاں نظر نہیں آتی, ڈھیر نظر نہیں آتے, کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں, تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں وہاں پر. اور اس زمانے میں تو کوئی انتظام رہ, تقریباً 1300 سال تک کوئی انتظام نہیں تھا کنکریوں کو اٹھانے کا. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں, خود بخود کون اٹھا لیتا ہے ان کو؟ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید, جن خوش نصیب لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں. غیبی انتظام. اور یہاں صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں. تو 1300 سال تک تو کم از کم یہ رہا کہ کنکریاں اٹھانے کا حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. اب جا کر کچھ حکومت نے یہ انتظام شروع کیا کہ کنکری اٹھوا لیتے ہیں, لیکن یہی وجہ ہے کہ وہاں سے کنکری اٹھا کر رمی کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو کنکریاں پڑی ہیں ہو سکتا ہے وہ کنکری ہوں کہ جو ان لوگوں کی ہوں جن کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. اسی لیے حاجی جو ہے وہ جب مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں سے کنکریاں لے کے آتے ہیں, ان کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ تم جا کے وہاں سے کنکریاں اٹھا لینا. تو بہرحال یہ دو معجزہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا باقی. تو ایک تو قرآن مجید کا معجزہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا وہاں کا ماحول کیا تھا اور کس شخصیت پر نازل ہو رہا تھا اور کب نازل ہوا؟ مکہ مکرمہ جو ایک ریگستانی اور پہاڑی علاقہ ہے, گرم علاقہ, ریتیلا علاقہ, خشک علاقہ. خشکی وہاں کی مشہور ہے, لوگوں کے پیر سردیوں میں ایسے پھٹ جاتے ہیں, گڑے ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ, خاص کر جو دیہات میں رہنے والے ہیں. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ تو مختلف ویسلین اور دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, لیکن جو شہروں میں رہتے ہیں میں نے خود دیکھا ان کی ایڑیاں ایسی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ انگلی داخل کر سکتے ہیں اس میں. خشکی بے انتہا. پھر وہاں پر کوئی تعلیمی انتظام نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی مدرسہ نہیں تھا, کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی پڑھانے والا معلم نہیں تھا. گنتی کے لوگ تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے, جو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں پڑھا لکھا کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے سوائے دو ایک سفر کے, جو آپ کے شام کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے. تو دو مرتبہ کا سفر غالباً وہ ثابت ہے آپ, اور وہاں بھی آپ چند دنوں کے لیے گئے. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی, 40 سال کی عمر سے آپ پر وحی نازل ہوئی. 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں اس طرح سے گزارے کہ آپ کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے, کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں, بلکہ وہ پوری قوم امیین کہلاتی تھی, یعنی غیر پڑھے لکھے لوگ. اور قرآن مجید نے اس الفاظ کو استعمال بھی کیا, غیر پڑھے لکھے لوگ, وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں. جب حضرت جبریل امین نے کہا تھا نا اقرا, پڑھیے, آپ نے کیا فرمایا؟ انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا, میں امی ہوں. حتیٰ کہ آپ اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یقیناً بڑی بات تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا ہی کمال ہے. کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے تو کس نے پڑھنا لکھنا سکھایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سکھا دیا نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علوم عطا فرما دیے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بڑے بڑے علماء بڑے بڑے نکات پیش کرتے ہیں لیکن ابھی بھی تشنگی رہ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا یہ عیب نہیں بلکہ یہ کمال, کہ ایسے شخص پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, لیکن اس کی زبان سے ایسا محیر العلوم وقول کلام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل فرما رہے ہیں, اس کی زبان سے نکال رہے ہیں, کہ پوری دنیا اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو گئی. کیسے؟ یہی تو معجزہ ہے کہ دنیا اس جیسے کلام کو لانے سے عاجز ہو گئی, یہی تو معجزہ ہے اس کا. پھر آپ دیکھیے, دنیا ایک کتاب پڑھ لے, کوئی کہانی کی کتاب آپ پڑھ لیجیے, ایک دفعہ پڑھ لیں گے, دو دفعہ پڑھ لیں گے, تیسری دفعہ پڑھیں گے چھوڑو یار پڑھ چکا ہوں میں اس کو, قرآن مجید آپ روزانہ پڑھیے، ساری زندگی پڑھیے، اور کتنے لوگ ایسے گزرے جو ایک قرآن مجید روزانہ ختم کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے. اور دور مت جائیے، اس زمانے کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ اپنی ان کی جو آپ بیتی ہے اس میں آپ پڑھیے، روزانہ ایک قرآن مجید وہ پڑھ لیا کرتے تھے، تب جا کے انہیں ناشتہ ملا کرتا تھا. یہ تو اس زمانے کے ہیں، دور زمانے کی بات نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جن کو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت قاری عبیداللہ صاحب، حضرت قاری رحیم بخش صاحب شاگرد، وہ حضرت مولانا شیخ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تشریف لائے، اور آپ نے ان سے معمولات پوچھے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں. وہ آئے تھے اپنے اس لیے کہ تاکہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. تو جب انہوں نے معمولات پوچھے تو فرمایا کہ حضرت الحمدللہ دن میں 12-15 پارے یومیہ میں تلاوت کر لیتا ہوں چلتے پھرتے. فرمایا بس تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، جو قرآن مجید پڑھ رہا ہو صبح سے لے کے شام تک، اسے کسی وظیفے کی ضرورت ہے؟ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں پر خطیب بھی تھے اور جو ایک عرصے تک قرآن ہمیں اپنے بیانات سے مستفید فرماتے رہے، ماشاءاللہ ان کا بھی 10-15 پارے پڑھنے کا تو معمول تھا یومیہ کا، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے لوگ، اندازہ لگائیے. اور حضرت جو ہے وہ معمولی عالم نہیں تھے، سب عشرہ کے قاری بھی تھے. میں نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ قرآن مجید 7 لغاتوں میں نازل ہوا ہے، وہ 7ों کے حافظ. اور الحمدللہ اس زمانے میں بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو سب عشرہ کے قاری ہیں. یہ قرآن کا معجزہ نہیں؟ ان 7ों لغاتوں میں اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے. سولجر بازار میں جو مدرسہ ہے حضرت قاری خدا بخش صاحب کا، آج بھی وہاں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے حفاظ مل جائیں گے. خیر المدارس کے اندر تو میں یعنی ایک ایک کلاس 200-200 حفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، جو صرف قراءت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حفظ کے بعد قراءت پڑھی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ وہ ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی غلطی نہیں آتی. حضرت مولانا طاہر صاحب میرے استاد بھی تھے، میں نے مشکات شریف ان سے پڑھی، وہ ایسے حافظے کے مالک تھے کہ ایک کیا 2-3 گھنٹے پڑھاتے تھے، ہمیں کتاب دیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور بے تکان بولتے چلے جاتے تھے، اور دلائل پہ دلائل، دلائل پہ دلائل، ایسے زبانی ازبر یاد تھے کہ آدمی دیکھ کر بھی نہیں بتا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حافظے بھی پیدا بھی فرمائے. اور قرآن کا اپنا ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سینے میں محفوظ فرما دیتے ہیں اس کو، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو بہرحال یہاں پر یہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا میں یہ فرمایا کہ اگر تم شک میں مبتلا ہو اس قرآن مجید سے جو ہم نے نازل کیا ہے عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تم اس کے مثل کوئی سورت ہی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اگر تم یہ کہو کہ صاحب ہم کیسے کریں، تو جاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، تو خدا تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر چیز پر قادر ہو، اپنے خداؤں کو ہی بلا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ نے تو نازل کی ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. بہرحال یہاں تک میں ابھی مکمل مضمون نہیں ہو سکا، انشاءاللہ میں اس کو مزید عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو. بس دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھیں. ہمارے ایک بزرگ آئے ایک دفعہ خیر المدارس ملتان میں، حضرت مولانا اسد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال ان کی چابی قبر میں رہ گئی تھی، اور جب وہ دوبارہ نکالنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور چابی اوپر رکھی ہوئی، انہوں نے نکال لی. بہرحال وہ لمبا واقعہ میں اس کو انہوں نے سنا رہا ہے. بعد میں انہوں نے جب تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا بےچارا، بس اس حد تک تھا کہ نماز پڑھتا تھا، البتہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا، روزانہ وضو کر کے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا، بس کہتا تھا یہ بھی سچ کہا تھی، یہ بھی سچ کہا تھا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا تھا، یعنی میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، اپنی محبت سے وہ یہ انگلی پھیرتا رہتا تھا قرآن مجید، بس محبت سے کہتا تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن میرے رب نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا، میرا ایمان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا والوں کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے کہ اللہ نے اس کی قبر کو جو ہے وہ بھر دیا، اس کی بخشش فرما دی. تو بہرحال یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے بھائی، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوں گے اور ہو رہے. قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوب پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے خوب قرآن مجید کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ، اور ترقی کے درجات کو طے کرتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، بلکہ آپ تمام مسلمانوں کو، دنیا کے جس کونے میں وہ رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمیں قرآن مجید کو کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جیسی قدر کرنے کا اس کا حق ہے، اے اللہ ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اور اپنے اس کلام الہی سے، اے اللہ اپنے اس کلام سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. اے اللہ، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، ہم مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے دوبارہ سے یا اللہ وہ ہمت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما کہ ہم پھر سے قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. بھولا ہوا سبق یا اللہ ہمیں پھر سے یاد دلا دیجئے. ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. ہمارے عزیز اقارب جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے مشائخ اساتذہ کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.